نغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں جو چیز نظر نہیں آتی اس کو اس کے آثار سے اور علامتوں سے جانتے اور پہچانتے ہیں اس دنیا کا اصول ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو اس کے آثار سے اور اس کی علامتوں سے جانتے ہیں کہاں یہ چیز ہے یا نہیں ہے یا ہے تو کیسی ہے چونکہ اس کی بھی علامتیں ہوتی ہیں کہ وہ کیسی ہے جان انسان کی نظر نہیں آتی روح جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہم اس کو اس کی علامتوں سے ہی جانتے ہیں پورے جسم میں روح کام کر رہی نہیں کر رہی وہ بھی علامتوں سے جانتے ہیں جو آدمی پیرالائز ہو جاتا ہے پیروں میں حرکت نہیں رہتی ہاتھوں میں حرکت نہیں رہتی سوئی چبا کے دیکھتے ہلا کے بتاؤ بولتے نہیں ہلا سک رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن ادھر نہیں ہے روح سے تعلق تو ہے تھوڑا لیکن کام نہیں کر رہا کیونکہ بالکل بے تعلق بھی نہیں ہوتا لیکن ایسا تعلق کیا کام کا جو کام نہیں کر رہا علامتوں سے جانتے ہیں کسی آدمی کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے علامتوں سے جانتے ہیں مسجد آیا ایک آدمی دین کی بات سننے کے لیے دین کا مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے علامت ہے کہ عقل ہے روزہ ہیں اس کی علامت ہے کہ عقل ہے نماز پڑھتے ہیں اس کی علامت ہے کہ عقل ہے کھانا گھر میں سلیقے سے صاف ستھرا کھاتے ہیں اس کی علامت ہے کہ عقل ہے کیونکہ جس کو عقل نہیں ہوتی وہ صاف ستھرا نہیں کھاتا وہ تو ایسے گھڑ پہ پھرتے رہتا ہے کچروں میں رہتا ہے وہیں سے کوئی چیز اٹھا لیا کھا لیا کپڑے نہیں پہنتا صاف ستھرا نہیں رہتا عقل نظر نہیں آتی آدمی کی اس کو اس کی علامتوں سے جانا جاتا ہے اور کتنی عقل ہے اس کی بھی علامتیں الگ رہتی ہیں کتنا ذہن ہے کتنی عقل ہے کتنی سمجھ ہے اسی لیے عقل کے اندر تو اتنے درجے ہیں کہ ہر سال اس کا ایگزام ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا بلکہ سال میں 3 مرتبہ ہوتا اب اس کے پاس اتنی عقل بھائی اب اس کی اتنی عقل آئی اب یہ کے جی سے نکل کے اسکول میں جانے کے قابل ہو گیا اب یہ اسکول سے ہائی اسکول میں آنے کے قابل ہو گیا ہائی اسکول سے کالج میں آنے کے قابل ہو گیا یونیورسٹی میں آنے کے قابل ہو گیا سمجھ کا بھی درجہ ہوتا ہے عقل کا بھی درجہ ہوتا ہے ایمان اور بے ایمانی بھی نظر نہیں آتی ایمان کا نظر آتا دکھنے والی چیز تھوڑا ہی ہے ایمان ایمان بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے بے ایمانی بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے نفاق بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے منافقت جو ہے یہ بھی نہیں دکھتی علامتوں سے دکھتی ویسے نہیں دکھتی علامتوں سے دکھتی منافقت ہوگی تو وہ کافر سے بھی نیچے جہنم میں ڈالا جاتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین جو ہوتے ہیں وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے چونکہ ان سے زیادہ کام خراب ہوتا ہے بے ایمان کے مقابلے میں کافر کے مقابلے میں جو آدمی حالت چھپاتا ہو کچھ اور کرتا ہو کچھ اس سے ہمیشہ نقصان زیادہ ہوتا ہے دو منہ والے سے نقصان زیادہ ہوتا ہے ایک منہ والا یا ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے اوپن ہو گیا تو سامنے والا بھی ہوشیار ہو جاتا ذرا منافق سے ہوشیار ہونا مشکل رہتا ہے جیسے شیطان سے ہوشیار ہونا مشکل ہے جنات سے क्योंकि वो हमें देखते हैं, हम उनको नहीं देखते, हमला हो जाता है। तो निफाक जो है ये दिखने वाली चीज़ नहीं है, इसकी अलामतें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वालों से फरमाया कि तुम इसकी अलामतों से जांचते रहो कि मुनाफ़क़त तो नहीं आ रही। हुजूर ने फरमाया कि अरबउम मन कुन फी काना मुनाफ़िक़न खालिसा व इन सल्ला व साम व ज़अमा अन्नहु मुस्लिम इज़ा हद्दथ कदीबा। मुनाफिक की सिफत यह है कि जब बोले तो झूठ बोले, जब बोलता झूठ बोलता। इत्तेफाक से एक आध मरतबा झूठ निकल जाना ये मुनाफिकत की निशानी नहीं है। इज़ा का लफ्ज़ जो है ना वो बार बार को बताता है। अगर एक ही मरतबा से आदमी मुनाफिक हो जाता तो इन रहता था, इन हद्दसा का दफा, अगर बोला झूठ तो गया काम से, ऐसा नहीं बोले हुजूर, आदत बन गई, झूठ ही बोलता रहता है हमेशा, सुबह से शाम तक झूठ, कारोबार में झूठ, सामान में झूठ, वादे में सब झूठ ही झूठ है, पक्का झूठा बोलते हैं, इसी वजह से अपने पास पक्का बोलते हैं, पक्का, कच्चा नहीं बल्कि पक्का है, मुनाफिकत की सिफत है। बाद मरतबा सिफत दूसरे की रहती है, आ जाती दूसरे में, ईमान है तो ये मुनाफिक की सिफत लेकिन मोमिन में आ जाती, बीमारी आ जाती ना, ऐसे ही आदमी तंदुरुस्त है लेकिन बीमारी आ गई, ऐसा भी होता है। इदा वादा अखलफा, जब वादा करता है खिलाफ वर्जी करता है, वादे के पक्के रहना है, झूठ नहीं बोलना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि ईमान वाला झूठ बोल सकता है? आप इमान नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, ईमान वाला झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ईमान है उसको, उसको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सुनते हैं, वो जानते हैं, ये मेरे से नहीं हो सकता। और वादे की ख़िलाफ़ वर्जी करना ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निफाक की निशानी बताई, जो वादा किया वो पूरा करना है, हत्तल इम्कान पूरा करना है, और अगर पूरा होने की सूरत नहीं है तो जिससे वादा किया उसके सामने जाके खड़े हो जाना, भाई वादा हुआ था, हालात नहीं हैं, क्या कर सकते, बोले कर्ज़ा लिए थे 15 दिन में देते बोले थे, महीने भर में देते बोले थे, 3 महीने में देते बोले थे, नहीं है हालात, कोशिश करे, जी हाँ पूरी कोशिश हो गई, और कोशिश भी बहुत समझदारी की करना पड़ता है और बहुत जुरत की करना पड़ता है, कोशिश का ऐसा सीधा सीधा सिंपल मतलब नहीं होता। हज़रत मोहतरम नईमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मौलाना इमरान खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाया था, इमरान खान साहब भोपाल के जो पुराने तबलीगियाँ हैं वो जानते हैं, उनको सुने भी होंगे, बहुत अजीब बुज़ुर्ग थे, दावत के से ज़िम्मेदारों में से, सरपरस्तों में से थे। हमारे इत्तेफाक से एक मरतबा ये लोग गए भोपाल मौलाना से मिलेंगे बोल के, तो मौलाना अपने घर के सामने जो है दुकान लगाए हुए हैं फर्नीचर की, घर के बर्तनों की, मुख्तलिफ सेट होते ना, खाने के सेट, चाय के सेट, टी के सेट, उसके सेट, थर्मासा अलग अलग किस्म के वो रखे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लगी रखी हुई हैं, और हज़रत बैठे हुए हैं बेचने के वास्ते। बोले हज़रत आप ये क्या कर रहे हैं? तो बोले मैं कर्ज़ा लिया था एक साहब से, वादे को सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं, वादा कर्ज़ा अदा जितने टाइम के लिए लिया था, मेरे पास इंतज़ाम नहीं हुआ, तो मैंने गौर किया, मैंने कहा ये सारा सामान है कब काम आएगा, ये तो इसको बेचता हूँ ताकि 2 दिन के बाद मैं वादा पूरा कर दूँ। इसको बोलते तैयारी करना, कोशिश करना वादा करने की, फिर भी नहीं है तो जाके मुंह नहीं छुपाना, छुपना नहीं, मिल ही नहीं रहे, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, दूर से देख लिए निकल गए, दावत में आमना सामना हो गया, उन्होंने एक गेट से आए, इन्होंने एक गेट से, अरे वहाँ बैठा हुआ है गायब, ये सब चलते रहता ना, ये नहीं होने का है, ये हालात है। और कुरान पाक में ये है कि वह इनका ना दोन फनाफीतरा, अगर तंगी है तो उसको आसानी आने तक मोहलत देना फ़र्ज़ है, वो देगा, اس کو دینا ہے. اور اگر آدمی یہ دیکھ لے کہ یہ آدمی نہیں دے سک رہا ہے تو اللہ نے فرمایا وان تصدقوا خیر لکم، صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، چھوڑ ہی دو اس کو. ایک مسلمان بھائی ہے نہیں دے سک رہا، کیوں خامخواہ الجھاتے ہو اس کی زندگی کو، کیا مل جائے گا تم کو؟ بولتے نا اتنے پیسوں میں کیا میں جی لوں گا کیا، چھوڑو معاف کر دو، بڑی رقم بھی چھوٹی رقم بھی. صاحب کرام بڑی بڑی رقمیں چھوڑ دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. مکان خریدے اور قیمتی مکان، پیسے دے کے آئے، بازو کا مکان تھا، بازو سے رونے کی آواز آ گئی. بولے کیا آواز کیوں آ رہی رونے کی؟ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس گھر کی بچیاں بچے چھوٹے رو رہے ہیں کہ ہمارا یہ گھر بک گیا ہے اور ہمارے کو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب کہاں جائیں گے؟ تو بولے ارے ایسا ہو گیا. صاحب مکان نے کہا ایسا ہو گیا، میں سمجھا بیچ رہے ہیں اپنی ضرورت کی وجہ سے، دوسرا انتظام ہوگا متبادل. تمہیں یہ چابی لے جاؤ، دے کے آ جاؤ، چابی دے کے آ جاؤ اور بول دو کہ گھر آپ کا ہی ہے اور جو گھر کی قیمت دی گئی تھی وہ بھی آپ کی ہے. صحابہ ایسے دل والے تھے، کیونکہ دنیا سے محبت نہیں تھی تو بڑی رقم چھوٹی رقم دونوں برابر تھی ان کے پاس. تو قرآن میں وان تصدقوا خیر لکم، صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. غرض یہ کہ وعدہ پورا کرنا یہ ایمان کی صفت ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرنا حضور نے فرمایا نفاق کی صفت ہے. اذا خاصم فجر، جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے، گالیاں دے رہا. آپ بھی بولیں گے کہ لڑائی اگر ہو گئی تو گالی نہیں دیا تو کیا دیں گا؟ لڑائی میں تو گالیاں ہی دیتے ہیں، یعنی لڑائی میں گالی دینا اتنا کامن ہو گیا کہ بغیر گالی کے لڑائی کیسا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہی. اور حضور فرما رہے ہیں کہ لڑائی میں اگر گالی آ گئی تو یہ منافق ہے. لڑائی اپنی جگہ ہے، گالی کیا منہ گندا کرنے میں کیا ہے، گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپس میں جب یہ امت گالی گلوچ کرتی ہے تو اللہ کی نظر سے گر جاتی ہے، حیثیت نہیں رہتی. جس آدمی کے منہ میں گالی ہو اس آدمی کی حیثیت نہیں رہتی. میں سمجھتا میں ایسا پاورفل ہوں، ایسی ایسی سنا کے آیا، ایسی کھری کھری گالی دیا، ایسی ماں بہن کر کے آیا اس کی، ایسا بولتے ہیں نا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ منافق ہے، ایمان ہوتا تو نہ بولتا ایسا. دل میں اگر ایمان ہوتا تو گالی نہ دیتا، کتنی بھی لڑائی ہو گالی نہیں دینا ہے. پہلے زمانے میں لڑائی میں گالی دینے کا رواج نہیں تھا. دو شریف لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک صاحب کو بہت ہی غصہ آ گیا، بہت ہی غصہ آ گیا، بہت ہی غصہ آ گیا. تو کہنے لگے اب آپ لڑائی ختم کرو، نہیں تو میں آپ کی والدہ محترمہ کی شان میں بیعت بھی کر دوں گا، یعنی گالی دے دوں گا. حضور نے فرمایا اذا خاصم فجر، جب جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے. جھگڑا اپنی جگہ ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کسی بات میں، ناراضگی ہو جاتی ہے، گالی دینے کی کیا بات ہے؟ اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرتا ہے، ایگریمنٹ کرتا ہے، تو پھر غداری کرتا ہے، دشمن کو خبر کر دیتا ہے. جو بات سیکرٹ ہے اس کو سیکرٹ نہیں رکھتا، جو امانت ہے اس کو امانت نہیں رکھتا. المجالس بالامانہ، چار آدمی مل کے ایک بات کرے، بولیے بھائی یہ بات باہر نہیں جانے کی ہے، نہیں جانا ہے. جس قوم میں بات کو چھپانے کی صلاحیت نہ ہو وہ قوم اجتماعی کامیابی کا کام نہیں کر سکتی، یہ لکھا ہے، یہ فرمایا بزرگوں نے. حضرت مولانا صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھا ان کے، تو حضرت یہ فرما رہے تھے کہ جس قوم میں بات چھپانے کی صلاحیت نہ ہو اس قوم سے کوئی اجتماعی کام ہو نہیں سکتا. جب ایگریمنٹ ہو گیا، چھوٹا بڑا کسی بات میں، زمین پہ، مقدم، کسی بھی معاملے میں ہوتا ہے، جو چھپانے کی چیز ہے وہ چھپانا. اذا عاہد غدر، اذا وعد اخلف، اذا خاصم فجر، اذا تمینا خانہ، یہ بھی ہے ایک روایت میں، جب امانت رکھائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. خیر یہ بات اس پر چلی کہ منافق نفاق بھی پہچان دکھتا نہیں تو وہ بھی علامتوں کے ساتھ ہے. اگر کوئی آدمی سو رہا تو اس سے سوال کر لینا کہتے, اس سے سوال کر لیے تو اس کو نیند بھاگ جاتی. اب پوچھنے والا ہوں میں اگر سویا آپ تو نہیں سو رہے نہیں تھے, غور سے سن رہے تھے ہم. ایسے ہی میرے دوستو ایمان جو ہے اس کے بغیر نجات نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ایمان پر جینا ایمان پر مرنا سب سے بڑا کمال ہے اور سب سے بڑی ضرورت ہے اور سب سے بڑا کام ہے اور سب سے قیمتی چیز ہے. اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں کہ آدمی ایمان پہ مرے. چونکہ جو ایمان پہ مرا, مرنے کی شرط ہے, تھا ایمان پہ لیکن چھوڑ دیا, اسے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایمان پہ موت آنا, اگر وہ ہو گیا جنت پکی ہے. اور جنت کی قیمت دنیا کیا لگا سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی چیز لگ سکتی ہے جنت کی قیمت میں؟ کچھ بھی نہیں آ سکتا جنت کا. پوری دنیا دیکھ کے جنت کی ایک اینٹ نہیں آ سکتی. ہاں اللہ کے لیے دیے تو آ سکتی, مسجد کے لیے دیے تو آ سکتی, مسجد بنا دیے تو آ سکتی. جو آدمی مسجد بناتا ہے اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے. اب ایسا نہیں ہے یہاں دنیا کے حساب میں کہ گھر تو بن گیا جنت میں لیکن تم رہو فلاں جگہ پہ. گھر بورا بنڈے میں بن گیا لیکن تم وہیں گاؤں میں ہی رہو, ایسا نہیں. وہاں ویسا نہیں ہے کہ بھائی تمہارا گھر یہاں جنت میں ہے لیکن تم جہنم میں رہو, ایسا ہوتا کیا؟ جنت میں گھر بننے کا مطلب جنت ملے گی. تو ایمان پر خاتمہ ہو جانا سب سے بڑی بات ہے. جان سے زیادہ قیمتی ہے, مال سے زیادہ قیمتی ہے, عزت سے زیادہ قیمتی ہے, بیوی سے زیادہ قیمتی ہے, بچوں سے زیادہ قیمتی ہے, پراپرٹی سے زیادہ قیمتی ہے, جائیدادوں سے زیادہ, سب سے زیادہ قیمتی ہے ایمان پہ مرنا, موت ایمان پر آنا. اگر کامل طریقے پر مر گئے تو نور نالا نور, اس سے تو اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کامل ایمان کے ساتھ اگر گئے. چونکہ کامل ایمان کے ساتھ جانا الگ ہوتا, ناقص ایمان کے ساتھ جانا الگ ہوتا, ایمان کے ساتھ جانا ہے بارہ. بے ایمان کے اگر گیا آدمی چلا گیا بے ایمانی کے ساتھ میں تو کام خراب ہو گیا. لیکن جب اس دنیا میں ہم ہیں تو جتنے دن ہیں اتنے دن میں اصل ایمان کو کامل کرنے کی جد و جہد میں رہنا ہے. جب ہیں اس دنیا میں ایمان بنانے کے واسطے تو ناقص لے کے کہیں کو جانا, کامل لے کے جانا. چونکہ کامل ایمان کا نتیجہ الگ ہے بالکل, اس کا فائدہ الگ ہے, اس کا ثواب الگ ہے, اس کے اثرات الگ ہیں. جب ایمان آدمی کا کامل ہو جاتا ہے تو موت کے فرشتے, جب موت جب آنے لگتی ہے آدمی کی تو موت سے پہلے فرشتے آ کر اس کو تسلی دینا شروع کر دیتے ہیں. یتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اتر جاتے ہیں, پریشان مت ہو, لا تخافو, ڈرو مت. چونکہ ہر آدمی کو یہ رہتا ہے پتہ نہیں کیا ہے بھائی وہاں پہ قبر میں کیا حالات ہیں کچھ پتہ نہیں ہے, حشر میں کیا حالات ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. ولا تحزنوا, غم بھی مت کرو, آگے کا ڈر مت کرو, پیچھے کا افسوس مت کرو. لا تحزن کا مطلب جو کچھ چھوٹ رہا ہے اس کے اوپر افسوس مت کرو. ہم دیکھو ہے انتظام ہے, پورا انتظام ہے اللہ پاک کی طرف سے. وہ یتولی الصالحین, وہ صالحین کا متولی ہوتا ہے. بچے ضائع نہیں ہوں گے, ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہو جائے گی, کاروبار سنبھال لیا جائے گا, خراب نہیں ہوں گا, تمہاری اولاد کے کام آئے گا. اللہ تخافو ولا تحزنو, پہلے سے ہی فرشتے آ کے اس کو تسلی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے کمال میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم تمہاری دوستی میں تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم تمہارے دوست تھے دنیا میں. کیونکہ نیک آدمی کے دوست میں نیکی, دوستی میں نیکی ہے, برے آدمی کی دوستی میں برائی ہے. فرشتے کی دوستی کے اندر آدمی نیک کاموں میں رہتا ہے, شیطانوں کی دوستی میں آدمی برے کاموں میں رہتا ہے. اگر ہم برے کاموں میں ہیں تو سمجھ جانا کہ ہمارے اولیاء جو ہے دوسرے لوگ ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, وہ تو راستہ بھٹکانے کے لیے اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ جنات میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. انسانوں کے شیاطین بھی ہم نے نبی کے دشمن بنائے، جنات کے شیاطین بھی ہم نے نبی کے دشمن بنائے، اور انسانوں کے شیاطین کا ذکر پہلے ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان شیطانت کو قبول کر لیتا ہے، یعنی وہ شیطانیت پر آ جاتا ہے، تو پھر شیطان اس کا شاگرد ہو جاتا ہے. بولے تو مائی باپ ہے، تو میرا باس ہے. چونکہ انسان کو جو سوچ سکتا ہے شیطان کو بھی نہیں سوچتا، اب انہیں شیطان بن گیا تو شیطان بولتا ہے یہ ہے کام کا بعد، اب تو شاگردی میں آ جاتا ہے اس کی. انسانوں کے شیاطین اور جنات کے شیاطین اگر وہ ولی بن گئے، یعنی اگر وہ دوست بن گئے، آدمی کے دین کا ستیناسا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیل ہی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. نوجوانوں سنو خاص طور پر، اور یہ بڑے ادھیڑ عمر کی میں اور آپ جیسے بڈھے بھی، ان سب کو بھی سننا ہی ہے. ہم سب گڑبڑ کر رہے ہیں اس معاملے میں، ہمارا سرکل خراب ہے، اٹھنا بیٹھنا خراب ہے، بے نمازیوں کے ساتھ دوستی ہے ہماری، اب نماز میں ہم کو کیا رغبت رہے گی؟ جن کی زبان پاک صاف نہیں ہے ان کے ساتھ دوستی ہے، اب ہماری زبان میں صفائی کہاں سے رہے گی؟ جو غافل ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے تو ہمارے اندر غفلت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اگر ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے تو ہم بھی ذکر کے عادی ہوتے، صبح شام کی تسبیح کے ساتھ ہماری دوستی ہوتی، جب بھی ہم بھی صبح شام اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں تسبیح حرکت کرتی ہوئی دیکھ کے ہمارے ہاتھ میں بھی حرکت کرتی ہو. گشت والوں کے ساتھ دوستی ہو تو گشت میں لگ جاتے، تعلیم والوں کے ساتھ دوستی ہو تو تعلیم میں لگ جاتے، کھیلنے والوں کے ساتھ ہو تو کھیل میں لگ جاتا ہے، جو کھیل والوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ کھیل میں لگتا ہے. کوئی کرکٹ کا دیوانہ ہے، کوئی کسی چیز کا دیوانہ ہے، کوئی کسی چیز کا دیوانہ ہے. المرء علی دین خلیل ہی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم الی من یخاللہ، اس لیے ایمان والا، ایمان کامل والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، چونکہ استقامت ایمان کامل کا ہی نام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پر یہ بشارت ہے نا جو وہاں پر آیت میں ہے. تو ایمان کامل کے اندر جو ہے خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اس کے دوست ہوتے ہیں، وہ خب اطلاع دیتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں تھا اگرچہ لیکن ہم رہتے تھے تمہارے ساتھ. اب ایک آدمی مسجد میں رہے گا تو مسجد میں کون رہتا ہے؟ فرشتے رہتے، مسجد میں وقت گزارتا ہے فرشتوں کی صحبت میں رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں مسجد میں آ کے زیادہ وقت گزارو، مسجد میں کچھ بھی نہیں تو بیٹھے رہو، چلو اللہ میاں کے پاس جا کے بیٹھ کے آتے ہیں تھوڑی دیر. آدمی کا ذہن یہ کرنا ہے چلو اللہ میاں کے پاس جا کے بیٹھ کے آتے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. اور جب آدمی مسجد کو آتا ہے اللہ پاک ایک دعوت اس کی اپنے ذمے لگا لیتے ہیں، تو میرے پاس آیا نا ایک وقت کھانا کھانا ہے تیرے، میرے پاس حدیث شریف ہے ایک وقت کا کھانا کھائے بغیر نہیں جا سکتا. کیوں کریم کے پاس کوئی آدمی جائے بڑے آدمی کے پاس اور چائے پانی تک نہ لے؟ یہ اس کی بے عزتی ہے، اپنی بے عزتی نہیں ہے، اس کی بے عزتی ہوتی ہے کہ تو اتنا میرے کو فقیر سمجھا. جو کریم آدمی ہوتا ہے وہ مہمان نواز ہوتا ہے، اس کی مہمان نوازی آپ قبول نہ کریں اس کو برا لگ جاتا ہے. ہمارے پاس تو مہمان کو کیسا بھگانا ہے اس کی تدبیریں چلتی ہیں، ارے انہیں تو سر کوئی آ گیا جا رہا ہی نہیں. وہ ایک مرتبہ حضرت مولانا طلحہ صاحب کے پاس ہم گئے سہارنپور، حضرت شیخ الحدیث کے صاحبزادے، جلدی میں تھے ذرا. کب آئے؟ اب بھی آئے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت جانا چاہتے. بس جناب اتنا ناراض ہوئے میں کیا بتاؤں آپ، سچ میں ناراض ہو گئے، تکلف میں نہیں، شو پٹ اپ والی ناراضگی نہیں، سچ میں ناراض ہو گئے. جائیے بات ہی نہیں کرنا ہے، یہ کوئی بات ہوئی؟ ہم دو روٹی نہیں کھلا سکتے اب، ہمارے دماغ میں نہیں تھی بات. وہ آپ یہاں آ کے بغیر کھانا کھائے کے جانے کا سوچے کیسا بول کے ناراض ہو گئے. کریم جو ہے اس کی شان میں ہو یہ بات کہ اس کے اکرام کو لینا پڑتا ہے. تو جو اللہ کے پاس آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دعوت میری پکی، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک دعوت 500 سال کی ہے، اللہ میاں کے ایک دستخوان پہ بیٹھ کے اٹھنے تک کتنی دیر ہوتی؟ 500 سال ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبالغے کے عادی نہیں تھے، بات کو غیر ضروری بڑھا کے بولنے کے عادی نہیں تھے، آپ پرفیکٹ بات بولنے کے عادی تھے. آپ نے بات فرمائی ہے، اس کو تو شور کرو، کنفرم کرو کہ بولے نہیں بولے حضور یہ، لیکن بول دیے اگر، علماء فرما رہے ہیں بولے، صحیح حدیث ہے، ہو گئی بات، اس سے زیادہ صحیح بات ہو نہیں سکتی کوئی. ایک دعوت حضور اللہ رب العزت کی 500 سال کی ہوتی ہے، ایک مرتبہ مسجد آنے پر 500 سال کا کھانا ملنے والا ہے، 5 مرتبہ مر کے زندہ ہونا اگر 100 سال تک جیے تو، ایک ٹائم کے کھانے کے واسطے. اس میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ اتنی بہت سی دعوتوں کے وجہ ایک یا تو دے دینا تھا، ہر وقت کو ایک دعوت ہے نا بھائی، وہاں بہت سی دعوت ہے، وہاں اٹھا کے رکھنا، ایک یہاں دے دو، دینے کو 500 سال ہونا تو تیرے پاس ہے ہی نہیں، 100 سال کا ہوا تو نہیں ہے پانچ زندگیاں، اور اگر 50 میں نکل گیا تو 10 زندگیاں ہونا. اچھا جو 500 سال کا کھانا رہیں گا وہ اتنے دسترخوان پہ آ سکتا، یہاں سے آسٹریلیا تک بھی بچھائے تو بس نہیں ہوتا، امریکہ تک بھی بچھائے تو وہ دسترخوان بس نہیں ہوتا، اب جائیں گا کیسا، کھائیں گا کیسا؟ اللہ پاک کے خزانے لامحدود ہیں، ان کی نعمتوں کے خزانے لامحدود ہیں. اصل وہ اپنے خزانے دکھانے کے لیے آخرت بنائے ہوئے ہیں، دنیا میں نہیں ہے وہ گنجائش، دنیا میں وہ گنجائش نہیں ہے، نہ تو جگہ میں وہ گنجائش ہے، نہ ہم میں وہ گنجائش ہے. 500 سال کا کھانا یہ 300 گرام سے زیادہ آتا نہیں، اس میں 500 سال کا کیسا ڈالیں گے، اس میں انگلی لگا کے چکے تو بھی گنجائش نہیں رہتی، کھانا تو بہت دور کی بات ہے. تو نہ ہمارے اندر گنجائش ہے، نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے، نہ ہمارے پاس اسی صحت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صحیح معنی میں کھانے اور مزہ لینے کے لیے ایسی جوانی چاہیے جس کے بعد بڑھاپا نہ آئے. بڈھا طوطا کیا کرتا ہے، دانتیں نہیں ہیں، نرم نرم گلیتی کی وجہ سے تھوڑا بہت لقمے لے لے کے قصہ ختم کر دینا پڑتا، نہ بوٹیاں چبانے آتا، نہ ہڈیاں چبانے آتا، نہ کچھ نہ کیا. ایسی جوانی چاہیے جس کے بعد بڑھاپا نہ ہو، اور ایسی صحت چاہیے جس کے بعد بیماری نہ ہو، تندرستی جس کے بعد بیماری نہ ہو، بول و براز نہ ہو، پیشاب پاخانہ جس کے ساتھ نہ ہو. اس لیے جنتیوں کے ساتھ پیشاب وشاب نہیں ہے، لہم جسا المسک، بس ختم، ایک ڈکار ہے مشک کی اور کھانا ختم. کھانے والا ایک مشک کی ڈکار لے گا، ڈکار میں بھی ذرا بو آتی نا بعض وقت، اس وجہ سے وہ مشک کی ہوں گی. یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ تکلیف دینے والی نہیں رہیں گی، وہ خوش، وہ بھی اس میں بھی ایک قسم کا مزہ ہی رہے گا. ایک مشک کی ڈکار آئے گی اور کھانا ختم. تو ایسی جوانی چاہیے جس کے بعد بڑھاپا نہ ہو، ایسی تندرستی چاہیے جس کے بعد میں بیماری نہ ہو، اور ایسی زندگی چاہیے جس کے بعد میں موت نہ ہو. اور جو نعمتیں دی جائیں وہ ایسی ہوں کہ وہ خراب نہ ہوں اور ان کو چھینا نہ جائے. بہت سارا آم لے کے بیٹھ گیا ہرس میں، خراب ہو گیا، رکھ دیا آپ کے سامنے، اس کے بعد میں پورا آپ کے سامنے سے اٹھا لیے، کیا مزہ لیتے آپ؟ اگر آدمی کو موت آ گئی تو بھی نہیں فائدہ اٹھا سکتا، زندہ تو ہے لیکن چیزیں ہٹا دی گئی سامنے سے، کیا فائدہ ہوں؟ اس لیے خلوت چاہیے، ہمیشہ کی چاہیے، جنت کو بھی ہمیشہ کی چاہیے، ہم کو بھی ہمیشہ کی چاہیے. اسی لیے جنت میں داخل ہوتے سب سے پہلے ایک مؤذن اذان دے گا، ایک مؤذن صاحب اذان دیں گے، کام مؤذن صاحب کا وہاں بھی ہے، وہاں پہ بھی ڈیوٹی پکی ہے، مگر وہ اذان نماز کے لیے نہیں ہے، وہ اذان خوشی کے لیے بس. یا اہل الجنہ تشبون ولا تحرمون، اے جنتیو جوان رہو گے، بوڑھے نہیں بنو گے. وہاں زوال نہیں ہے، ترقی ہے، جوانی بڑھتی جائے گی گھٹتی نہیں جائے گی، حسن بڑھتا جائے گا گھٹتے نہیں جائے گا. یہاں کیوں ایسا نہیں ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، شروع میں تو بل کھاتے ہوئے زلف ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ کا پھنکار ہے، اور بعد میں بڈھے گدھے کی دم. جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے، چوٹی کیسی ہو جاتی ہے؟ خالی گدھے کی دم نہیں, بڈھے گدھے کی دم ہو جاتی ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہے. ویسا نہیں ہے, وہاں پہ حسن بڑھتا جائے گا, جوانی بڑھتی جائے گی, تندرستی بڑھتی جائے گی. تشبون ولا تحرم, اذان دے گا اذان دینے والا, اے جنتیوں جوان رہو گے بوڑھے نہیں بنو گے. تصحون ولا تمرضون, تندرست رہو گے بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون, زندہ رہو گے مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا, اور اس میں ہمیشہ رہو گے, تم بھی ہمیشہ رہو گے, جنت بھی ہمیشہ رہے گی, تمہارے باوا کے ویسا نکالیں گے نہیں دوبارہ. چونکہ باوا کو دنیا میں بھیجنا پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. انہیں جاعل فی الارض خلیفہ بولے نا بھائی, پیدا ہونے سے پہلے, پیدا کرنے سے پہلے ہی بولے تھے میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں, رکھے جنت میں, لیکن ڈیسائیڈ کیا تھا, یہاں بھیجنا تھا. ہمارے بابا کیا کرے, ایک چیز منع کرے تھے اللہ پاک, شیطان بہکا دیا, استعمال میں آ گئی. اگر نہیں استعمال میں آتی تو بھی آنا تھا ان کو یہاں, چونکہ بنے تھے دنیا میں آنے کے واسطے, پھر بھی دنیا میں آنا تھا. بزرگوں نے فرمایا کہ پھر ذرا یالی دولہ کے ساتھ آتے تھے, مطلب اگر کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی تو دنیا میں آتے, خلیفہ ہونے کی ایسے ایسے آتے, شاہانہ شوکت کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ آتے, فرشتوں کے جھلو میں آتے. آئی بات سمجھ میں, ذرا اس کو اپنے پاس یالی دولہ بولتے, ذرا یالی دولہ کے ساتھ آتے تھے. اب وہ پھل کھا لینے کی وجہ سے اللہ میں بولے چلو اے بھی تو اترو, قلنا بھی تو میں نہ جمیا, یہاں سے سارے کے سارے جاؤ. تو جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو انتظامی طور پر رکھا گیا تھا پہلے, پھر ان کا آنا ہی طے تھا یہاں پر, اس دنیا سے جانے کے بعد میں آدم کی اولاد کو پھر نکلنا نہیں ہے. وانتم تخلدون فیہا, تم ہمیشہ رہو گے, جنت بھی ہمیشہ, تم بھی ہمیشہ, تندرستی بھی ہمیشہ, جوانی بھی ہمیشہ. وہ چیز حاصل کرنے کے واسطے دین ہے, ایمان ہے, اور کوئی کام کے لیے اذان نہیں ہوگی, نماز کے لیے اذان نہیں ہوگی. نماز تو آدمی بغیر بولے کے پڑھتا رہیں گے وہاں پہ, چونکہ اس کی سانس میں نماز آ جائے گی. اہل جنت سانس کے ذریعے, سانس تسبیح کے ذریعے سے ہی لیں گے, ان کی سانس تسبیح ہی ہوگی وہاں پر. وہاں کا وہاں نظام اتنا پاکیزہ ہے, وہاں معاملہ اتنا صاف ستھرا ہے. تو فرشتوں کی صحبت کی بات آئی, فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے, اس وجہ سے تم ایمان میں کامل تھے, استقامت میں تھے. اور یہ بات اس پر چلتے ہوئے یہاں آ گئی تھی میرے دوستو, اس لیے یہ بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, ہماری دوستیاں کس کے ساتھ ہیں, ہمارا سرکل کیا ہے, ہم کس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, بات چیت کس کے ساتھ کرتے ہیں, جی کس کے ساتھ میں لگتا ہے ہمارا. اور یہ بات عرض کرنے ہوتے ہوئے یہاں تک یہاں چل رہے تھے اصل میں, کہ ایمان کی کچھ علامتیں ہیں. ایمان تو ہمیں دکھتا نہیں, ایمان سے جانا ہے, اصل ایمان سے جانا ہے. اب ایمان ہے ہے کامل ہے نہیں ہے, ہے نہیں ہے, اور ہے تو کیسا ہے, آیا قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی ہیں نہیں بتائی, وہ دیکھتے رہنا ہے گا. اور اگر وہ علامت نہیں ہے اپنے پاس تو پھر محنت کرنا ہے, اس پہ جان لگا دینا, مال لگا دینا, وقت لگا دینا, ساری صلاحیتیں اس پہ جھونک دینا, ساری توجہ ادھر ہو جانا, سب چیزیں چھوڑ کے اس کو فوکس کرنا ہے. بہت جگہوں پر اللہ پاک نے اس کی علامتیں بتائی ہیں. جیسے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کے ساتھ میں مان لیے, اللہ اللہ کے رسول کی بات کو یقین کے ساتھ میں مان لیے, دل کی گہرائی کے ساتھ مان لیے, اور ایسے مانے کہ ثم لم یرتابوا, پھر کوئی شک ان کو نہیں رہا, اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں رہا, رسول کی بات میں کوئی شک نہیں رہا, ان کی بات کو ایسا مانے. پہلی علامت ہے دیکھو, کہ ماننے میں ایسا ماننا کہ شک نہیں رہنا, یقین آ جانا. نماز پڑھنا فرض ہے, اگر کسی کی نماز بلا عذر کے چھوٹ گئی تو اس کا نقصان ایسا ہے جیسے اس کے بیوی بچوں کو لوٹ لیا گیا مال کے ساتھ, حدیث شریف ہے. اس بات پہ یقین ہے یا شک ہے؟ بچہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، کالج کو جا رہا، نماز چھوٹ گئی، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے بیوی بچوں کو اس کے مال کے ساتھ لوٹ لیا گیا، اتنا اس کا لاس ہو گیا، بیوی کی نماز چھٹ گئی، میری نماز چھٹ گئی۔ ثم لم يرتابوا میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا یقین آ جانا، اللہ کی ایک ایک بات کا یقین آ جانا۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، ثبوت ہے نماز ایمان کا، روزہ ثبوت ہے ایمان کا۔ جس آدمی کے پیٹ میں ایک درہم حرام، ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، جس آدمی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، 40 دن تک اس کی عبادت غیر معتبر ہے۔ یقین ہے شک ہے؟ جس آدمی کے جسم پر ایک درہم شامل ہو کپڑے میں، حرام کا، پورا حرام کا کپڑا نہیں، ایک درہم شامل ہو جائے حرام کا، جب تک وہ لباس اس کے اوپر رہے گا اس کی کوئی عبادت معتبر نہیں ہوگی۔ یقین ہے کہ شک ہے؟ جو اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ دشمنوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یقین ہے کہ شک ہے؟ کتنی باتیں ہیں۔ جو سنت پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، ان تطیعوہ تہتدوا، جو آپ کی اطاعت کریں گے وہی ہدایت پر ہوں گے کامیاب۔ یقین ہوئے کہ شک ہے؟ جو ماں باپ کی خدمت کرے گا، جو بیوی بچوں کا حق ادا کرے گا، جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوگا، فلاں 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 فلاں، بھرا ہوا ہے نا بھائی، احادیث مبارکہ تو بے شمار ہیں۔ ایک ایک چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلے گا، جو اسراف کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یقین ہے کہ شک ہے اس بات پہ؟ غلطی جو ہے، گناہ جو ہے، وہ زہر ہے، سم قاتل ہے، زہر سے زیادہ زہر ہے۔ یقین ہے شک ہے اس بات پہ؟ یہ ایمان والے تو ہم ہیں، لیکن ایمان کی یہ جو پہلی علامت ہے کہ ایسا ایمان کہ شک نہ رہے کسی طرح کا، بات بالکل پکی ہونے کی حیثیت سے دل قبول کرے، جیسے صحابہ کرام کا دل قبول کرتا تھا، صحابہ کو یقین ایسا ہوتا تھا کہ اس کے خلاف کا سوچتے بھی نہیں تھے، وہ ذہن میں ان کے وسوسہ بھی نہیں، حضور فرما دیے اس کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، جب کسرا کے خزانے فتح ہوئے اور سب سے زیادہ امانت دار شخصیت کو مال غنیمت کی فہرست بنانے کا حکم دیا گیا، ابو عبیدہ کو، ان کو امین احادی الامہ کہا گیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فہرست آئی، حضرت عمر نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ فہرست صحیح نہیں ہے، حضرت عمر خود بھی جا کے تلاش نہیں کرے، انہوں خود گنے نہیں نا بھائی، پھر کیسا بول رہے غلط ہے، بول رہے نہیں غلط ہے۔ پھر دوسرے دن فہرست لا بنا کے تو بولے یہ صحیح ہو سکتی ہے، یہ صحیح ہوں گی، تو ان سے خادموں نے عرض کیا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کل کے غلط ہے اور آج یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ فرمایا ایک حدیث شریف میں کسرا کے خزانے میں اس کے کنگن آنے کا ذکر ہے، اس کے کنگن جو ہاتھ میں پہنا کرتا تھا، سونے کے زیورات مرد بھی پہنتے تھے، پہلے بادشاہ لوگ بہت پہنتے تھے، اس کا ذکر ہے حدیث میں سوراخا کے بارے میں کہ سوراخا تم کو کسرا کے کنگن پہنا کے دیکھا جائے گا۔ تو کسرا کا پورا خزانہ آ گیا، کل کی فہرست میں کنگن کا ذکر نہیں ہے، بریسلیٹ کا ذکر نہیں ہے۔ اب بریسلیٹ بولے تو خالی عورتوں کی طرف ذہن جاتا ہے، بول کے نہیں بول رہا تھا میں، اصل کنگن تو اسی کو بولتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کنگن آئیں گے تو آئیں گے، اب ابو عبیدہ فہرست بناؤ یا کوئی بھی بناؤ، پھر دوسرے دن کی فہرست میں نام کنگن کا تھا، تو ان کو بلا کے پوچھے کہ یہ کہاں، یہ کل کیوں نہیں تھا یہ؟ تو بولے چکی کے پارٹ کے نیچے دبے ہوئے تھے یہ دونوں، بولے سامان سب جمع کرے تو جتنا سامان، جیسے گھر کا سامان کپا کر دیا تو کیسا ہوتا، تو وہ سامان جمع ہو گیا تھا، تو چکی کے پارٹ کے نیچے یہ دونوں کنگن تھے۔ جب حضرت نے مجھے فرمایا کہ مجھے فیری صحیح دی ہے تو پھر مجھے ایک ایک چیز کو جھٹک جھٹک کے لکھنا پڑا, تو چکی کا پارٹ بھی اٹھا کے لکھنا پڑا, اس کے نیچے یہ دونوں دبے ہوئے تھے. تو بولے چونکہ حدیث میں آپ نے فرما دیا تھا لہذا اس کے نہیں ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو, ایسا یقین تھا صاحب. اور ایسی خالی مغیبات میں, خبروں میں نہیں تھی بات, وہ جو انفارمیشن کی چیزیں ہوتی ہیں, خبر جو ہوتی ہے, اطلاع جو ہوتی ہے, ان باتوں میں صرف یقین ہوتا تھا, پیشن گوئیوں میں یقین ہوتا تھا, ویسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات پہ ایسے یقین ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما دیے, اس کے خلاف نہ سوچنا نہ چاہنا. ایک یہودی کی ایک مسلمان سے لڑائی ہو گئی, ایک منافق مسلمان ظاہری تھا اندر سے منافق تھا, لڑائی ہو گئی, دونوں فیصلے کے واسطے حضور کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دیکھا, یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا, جو اپنے کو مسلمان بتاتا تھا اس کے حق میں نہیں گیا فیصلہ, جو بات سامنے تھی اس کو آپ نے دیکھا, تحقیق فرمائی, فیصلہ دے دیا. وہ جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اس کو اچھا نہیں لگا, اس کو یہ گمان تھا کہ حضور مجھے فیور کریں گے چونکہ میں تو ان کا کہلاتا ہوں, یہ تو دشمن کہلاتا ہے, مجھے فیور دیں گے یہ سمجھ رہا تھا. تو یہودی سے بولا حضرت عمر کے پاس جائیں گے اپن. یہودی بولا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپن جا کے آ رہے ہیں, پھر ادھر ادھر جانے کا کیا ہے؟ نہیں, بولے وہاں ایک مرتبہ ان سے دیکھ لیں گے کیا بولتے. حضرت عمر کے پاس چلے گئے, وہ یہودی منہ کھول دیا, انہیں بولا ہم گئے تھے سرکار کے پاس اور حضور فیصلہ میرے فیور میں کرے لیکن اس کو اطمینان نہیں ہوا, اس لیے وہ آپ کے پاس لے کر آیا. بولے ایسا, اچھا بالکل, میں آپ کے پاس سنتا ہوں, آپ کا فیصلہ کرتا ہوں. میں اندر گئے, تلوار لائے اور بولے جو حضور کی بات نہ مانے اس کے لیے میرا یہ فیصلہ ہے, بلکہ دو ٹکڑے کر ہی دیے, بولے نہیں اس کو مارتا ہوں بلکہ ڈرائے نہیں, دو ٹکڑے کر کے بولے میرا فیصلہ یہی ہوتا اس کے بارے میں جو حضور کی بات کو نہیں مانا, اور کوئی مواخذہ بھی نہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی قصاص بھی نہیں, بدلہ بھی نہیں, کچھ نہیں. معاف, یہ تو مارنے کے ہی قابل تھا, وہ مارے جانے کے ہی قابل تھا. ایمانیات میں ایسی بات تھی, عبادتوں میں ایسے ہی تھا, معاملات میں ایسے ہی تھا, معاشرت میں ایسے ہی تھا, اخلاق میں ایسے ہی تھا, کھانے پینے میں ایسے ہی تھا, پہننے اوڑھنے میں ایسے ہی تھا, سب چیزوں میں حضرات صحابہ کا مزاج ایسا تھا کہ شک نہیں تھا اللہ کی بات میں, اللہ کے رسول کی بات میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے اندر چونکہ وہ بات نہیں ہے تو یہیں اپن ٹھس ہو گئے, پنچر ہو گئی گاڑی یہیں. کہ ایمان والا تو وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے, اپن خوش ہو گئے, ہاں بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. اس کے بعد پہلی علامت اللہ نے یہاں یہ بیان فرما دی, ثم لم یرتابوا, شک نہیں رہنا. اسی کی محنت ہے, کسی بھی قیمت پر اللہ کے راستے میں جا کے اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کا یقین دل میں لا لینا ہے. وہ جو بولتے ہیں نا جماعت میں, وعدوں اور وعیدوں کا یقین دل میں آ جانا. آپ کی بات کا دشمن کچھ بھی بولتا رہے, دنیا کچھ بھی بولے, ہنسے, مخالفت کرے, راضی ہو, ناراض ہو, دوست رہے نہ رہے, دوستی چھوڑ دے, کچھ بھی کر لے, پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. دوسری علامت ایمان والوں کی یہ ہے کہ اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں. اولئک ہم الصادقون, یہ سچے ہیں. ایک دھپا بھی سر پہ اوپر سے پیچھے سے ایک دھپا بھی مار دیا. جو اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں جان و مال سے, ہر وقت تیار رہتے ہیں اللہ کے لیے, اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں, شہید ہو جانے کو تیار رہتے ہیں, چونکہ اصل میں تو وہاں تک ہے نا کہ اپنی جان اللہ کے لیے چلی جائے, اتنا اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے اپنوں میں پرایوں میں. جس آدمی کو شہادت کی تمنا نہ ہو, علماء نے لکھا ہے کہ اس کے سوئے خاتمہ کا ڈر ہے. جس آدمی کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہوتی اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کے بارے میں ڈاؤٹ فل رہتی ہے بات, یہ کتابوں میں لکھا ہے. ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہونا ہے کہ اللہ کے دین کی حیات کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, اس کی اشاعت کے لیے, اگر جان دے دینا پڑا تو جان دے دوں گا، اور جان دینا نہیں پڑا، محنت کرنے کا کام ہے، محنت کرتا رہوں گا، اپنی جان سے اور اپنے مال سے اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، بول کے الگ سے بول رہے ہیں پھر اللہ پاک، اولئک ہم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں. ایک جگہ پر ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل میں کپکپاہٹ آ جاتی ہے، ڈر آ جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ کا اتنا تعارف دل میں ہوتا ہے کہ جب اس کا ذکر آئے تو ایک گھبراہٹ ہونے لگتی، ڈر آتا ہے دل میں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ حاکم ہے، وہ پوری کائنات کا حکمراں ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ یحکم ما یشاء کی شان رکھتا ہے، وہ جب چاہے، جو چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. کائنات کی بڑی بڑی چیزیں بنائی گئی ہے بتانے کے واسطے کہ یہ میری مخلوق ہے، اس سے اندازہ کرو کہ میں کتنا بڑا ہوں. بلند چیزیں بنائی گئی ہیں بتانے کے واسطے کہ یہ میری مخلوق ہے، اندازہ کرو کہ میں کتنا بلند ہوں. طاقتور مخلوقات بنائی گئی یہ دکھانے کے لیے کہ یہ میری مخلوق ہے، میری غلام ہے، اندازہ کرو کہ میں کتنا طاقتور ہوں. پوری کائنات میں انجینئری بچھا دی گئی ہے دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرا علم کیسا ہے، میری حکمت کیسی ہے، کیسے میں نے انڈے، سورج کے انڈے کو بٹھایا ہے اور اس کو پھراتا ہوں، اور کتنی دور رکھا ہوں اس کو. ایک بالش اگر قریب آیا تو زمین والے جل جائیں گے، ایک بالش اگر اوپر چلا گیا تو زمین والے پھر بھی مر جائیں گے، چونکہ مطلوبہ گرمی نہیں پہنچے گی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے مستقر پر دوڑتا ہے، یہ اس ذات کی تقدیر ہے جو کہ جاننے والا ہے. چاند کو اس کی جگہ پر، والقمر قدرناہ منازل، سورج کو اس کی جگہ پر، زمین کو اس کی جگہ پر، اتنا بڑا ہنڈا اور اس کی جو گرمی ہے وہ یہاں کتنی چاہیے. زمین سے غلے اگنے کے لیے، پھل آنے کے لیے، اس میں رس بننے کے لیے، پھر رس پکنے کے لیے، چاند کو کیسے لگایا، سورج کو کیسے لگایا، پھر رات اور دن کا نظام، پھر بادلوں کا نظام، پھر زمین کے اوپر اس کا برسنا، پھر زمین سے خزانوں کا نکلنا، غلوں کا، پھل پھلواری کا، فروٹ کا، اور اس میں پھر یہ سب چیزیں پہلے سے ودیعت بھی کی. کیسی بڑی ذات ہے وہ، کیسی قدرت والے ہیں، کیسے علم والے ہیں، کیسی حکمت والے ہیں، کیسی ربوبیت والے ہیں. اتنا ذکر اللہ پاک کا ہونا کہ ان کے عظمت اور بڑائی سے دل بھر جانا، پھر جب ان کا ذکر آئے، جب ان کا تذکرہ ہو، اللہ پاک کا تذکرہ کریں تو دل میں گھبراہٹ محسوس ہونا، ڈر محسوس ہونا اللہ کا. چونکہ اللہ کا ڈر محسوس ہوا تو دب کے رہیں گا نا بندہ، نفس دب کے رہے گا. اگر ڈر محسوس نہیں کرا تو نفس دبتا نہیں بلکہ منہ نکالتا، پھنکارتا. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ایمان والوں کی ایک علامت یہ، ایک صفت یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم بتائے جاتے ہیں ان کو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. منافق کو جب اللہ کا حکم زائد ملتے رہتا ہے نا، نیا نیا معلوم ہوتے رہتا ہے، تو اس کی مصیبت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ارے یہ بھی کرنا پڑیں گا آپ. ارے کیا مصیبت ہے بھائی، ارے مولویاں جینا تنگ کر دے رہے بھائی، یہ حرام بول کے. ایمان والا ایسا سوچ سکتا ہے؟ ایمان والا تو یہ ہے کہ جتنی چیزیں بتائی جاتی جائیں گی، جتنی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں گی، جتنے احکام اللہ رسول کے بتائے جائیں گے، اتنا زیادہ ایمان میں اضافہ ہوگا اور آدمی اور جذبے میں آئے گا، یہ بھی میں کروں گا. آپ کو کسی کے ساتھ بے پناہ محبت ہو، بہت زیادہ محبت ہو، اور آپ کے پاس پیسہ بھی خوب ہو اور آپ اس کو خوش کرنا چاہتے ہوں، اب اس کی طرف سے مطالبہ آئے کہ یہ بھی لا لو، ذرا آ رہے نہ تو آتے آتے یہ بھی لا لو، ذرا یہ بھی لا لو، انگور بھی لا لو، آم بھی لا لو، اور کچھ لے آؤں کیا، یہ بھی لا لو، تھوڑی مٹھائی بھی پکڑ لو، اللہ نے خوب پیسے دیے ہوئے ہیں. تو جتنی زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہوتا ہے محبوب سے، اتنا زیادہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور دھیان سے اس کو آپ لیتے ہیں کہ مس نہ ہو، چھوٹ نہ جائے، رہ نہ جائے کوئی چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان کی علامت یہ بتائی کہ میرے اور میرے حبیب کی جو جو باتیں معلوم ہوتی جائیں اور جو جو حکم اور جو جو ذمہ داری معلوم ہوتی جائے، جو جو تقاضا معلوم ہوتا جائے، جان میں بھی، مال میں بھی، پیسہ لگنے میں بھی اور وقت لگنے میں بھی، جیسے جیسے ذمہ داری معلوم ہوتی جائے ویسے ویسے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب ان کو ڈرایا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان والے ڈرانے سے ڈر جاتے نہیں، گھبرانے سے گھبر نہیں جاتے. ایمان والا تو اللہ پہ نظر رکھتا ہے، نفع ان کے ہاتھ میں ہے، نقصان ان کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر نفع پہنچانا چاہیں ساری دنیا مل کے وہ نفع میرے سے کھینچ نہیں سکتے، وہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کے مجھے بچا نہیں سکتی، وہ اگر بیمار کرنا چاہیں تو کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، وہ اگر مجھے بیماری سے بچانا چاہے تو کوئی مجھے بیماری دینے والا نہیں ہے. ایک کو اگر بیماری دے دیے تو دوسرے کو آٹومیٹک نہیں لگتی ہوں، آٹومیٹک کا نظام نہیں ہوتا اسلام میں، حکم جدید کا نظام ہوتا ہے. حکم جدید کا مطلب جس کو بھی لگے گی اللہ کے حکم الگ حکم سے لگے گی، پیچھے کے حکم سے نہیں لگے گی. وہ اللہ میں ایک کو بیمار کرنا چاہ رہے تھے، دس ہو گئے، ہم ویسے اللہ پہ ایمان لائے. اللہ میں چاہ رہے تھے ایک کو بیمار کرنا، دس کو نہیں کرنا، لیکن ایک کو کرنے سے نو کو لگ گئی اور بیماری، تو پھر وہ اللہ میاں کیا ہوا؟ جن کی اللہ ہی نہیں چلی، جن کی الوہیت نہیں چلی، جن کی خدائی نہیں چلی، تو ہم ویسے اللہ پہ تھوڑے ہی مان لائیں بھائی. ایک کو لگنے کے بعد دوسرے کو لگنا ہے تو ان کے حکم سے ہی لگے گی، تیسرے کو لگنا ہے تو ان کے حکم سے ہی لگے گی. احتیاط کرنا ہے، ماسک لگاؤ بولے ماسک لگاؤ، ڈسٹینس رکھو بولے ڈسٹینس رکھو، احتیاط کرو. احتیاط اپنی جگہ پر ہے، عقیدہ اپنی جگہ پر ہے. عقیدے کی کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا. ساری دنیا مل کے ڈرائے تو ایمان والا ڈرتا نہیں. ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہے ایک جگہ پر، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے ان سے کہا میرے ایمان والے بندوں سے کہ لوگ تمہارے واسطے جمع ہو گئے ہیں اور سب مل کے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، گھبرا دیے، گھبرانے کی کوشش کرے. فزادهم ایمانا، جتنا زیادہ ان کو ڈرایا گیا اتنا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. اللہ فرما رہے ہیں وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے اللہ ہمیں کافی ہے، ہمارا بہترین وکیل ہے، وہ ہم اس کے ہم وکیل ہیں، وہ وکیل ہے. وکیل کو اچھا مضبوط وکیل پکڑ لیا، وہ خوب خوب فیس والا، 50,000 گھنٹے کے لینے والا، ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں نا، 50,000 ایک گھنٹے کے لیتے ہیں، ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں، مگر سولی پہ سے اتار لیتے ہیں، اتنے ہوشیار رہتے ہیں. وہ سولی کی سزا کے اندر ٹل ڈیتھ بول کے جو ہے نا، ٹل ڈیتھ بول کے جو لفظ کا اضافہ ہوتا ہے کہ مرنے تک سولی بول کے، یہ ایک وکیل کی ہوشیاری کی وجہ سے اضافہ کرنا پڑا، چونکہ بہت بڑا وکیل تھا، غالباً بیرسٹر محمد علی جناح کا ہی قصہ ہے. یہ سولی کی سزا ہو گئی ان کے موکل کو، دونوں بولے ہو جان دو. ارے اتنے پیسے میں تمہارے کو دے رہا ہوں بچانے کے واسطے، تم ہو جان دو، ہو جان دے، تیرے کو کیا کرنے کا ہے، میں بچا لیا تو بس ہے نا، بولے. سوری کی سزا ہوگی، سوری پہ لٹکا دیے، لٹکاتے بولے اتار دو. ارے انہیں مرا نہیں، تو مرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے بولے سزا میں، سولی کا ذکر ہے بولے. تو ذرا سانس آگے پیچھے ہوئی تھی، یوں یوں کر کے ذرا تسلی وسلی دے کے دواخانے میں آکسیجن اکسیجن چڑھا دیے، صحیح ہو گیا. حکومت بھی کچھ نہیں کر سکی، سولی دیو بولی عدالت، سولی دیے. اس کے بعد سے یہ جملے کا اضافہ کرے، مرے تک سولی دیو بول کے، ٹل ڈیتھ کا جو لفظ ہے وہ اس کے بعد ہی لگا سو ہے. وکیل اگر مضبوط ہے نا تو پھر وہاں تک ایسا ہوشیاریاں کرتا ہے. اللہ فرما رہے میرے کو وکیل بنا لو تم لوگ، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. وہ رب مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کو وکیل بنا لو تم، اب کیا ہونا تمہارے کو اس کے بعد. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پہ بھروسہ کرو جو مرتا نہیں ہے. کتنا بھاری لفظ ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کو کافی ہوتا ہے. اس لیے گھبراہٹ نکالو اپنے دلوں سے. بہت مسلمان گھبرایا ہوا ہے، غیر مسلم گھبرایا ہوا ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. ہم کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ ہمارے اپنے دل کے اندر سے خوف نکلنا چاہیے، تسلی ہونی چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کریں ہم، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اچھا گمان رکھیں. زندہ رکھنا ہے تو زندہ رکھیں گے، مارنا ہے تو ماریں گے. مرنا تو ہے ہی نہ ایک وقت میں، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے تو آیا نہیں ہے. جب تک زندہ رکھنا ہے زندہ رکھیں گے، جب مرنا ہے ماریں گے. تو چونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے تیاری پہ رہنا چاہیے آدمی کو کہ جب میں جاؤں اللہ کے پاس تو کیا ہے میرے پاس ذخیرہ، اس کی میں نے تیاری کیا کی ہوئی ہے. ایک ایمان والے کو تیاری موت کی رکھنے کا ہے، ڈرنا موت سے نہیں ہے، بلکہ موت کو تو موت سے تو خوش ہونے کا ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو اپنے محبوب کو اپنے معشوق، اپنے عاشق کو اپنے معشوق سے ملاتی ہے. ایک پل ہے، پل پہ سے محبوبہ یہ بولی کہ یہ برج پار کر کے آئے تو میں تمہارے کو ملتی ہوں، بلکہ بولے تو اب وہ پل پار کرتے وقت ارے کیسا پار کروں بول کے ٹھہر جاتے. وہ تو بھائی یہ پل تو سب سے پہلے کود کے پار کرنے کا ہے بولے، کیونکہ پل کے ادھر ہے انہوں ملنے کے واسطے، وعدہ کرے سو ٹائم دیے سو. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملانے کا کام موت. موت اصل زندگی ہے، موت سے زندگی شروع ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، غافل جو ہے موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھ رہا ہے. موت کو سمجھا ہے، علامہ اقبال کا شعر ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ موت زندگی کی شام ضرور ہے، اپنی زندگی ختم ہو رہی نا ہے، لیکن یہ زندگی کی شام جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے. وہاں سے ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. موت زندگی کا نام ہے، موت سے زندگی شروع ہونے والی ہے، موت سے آدمی کی آنکھ کھلنے والی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں الناس نیامن، لوگ سو رہے ہیں، جب مرتے ہیں تو ان کی آنکھ کھلتی ہے، جب حقیقت حال کا پتہ چلتا ہے. جب موت آتی ہے تو آدمی ایسے کائنات میں باہر نکلتا ہے جیسے مرغی کے انڈے میں سے مرغی کا بچہ نکلتا ہے. جب موت آتی ہے تو عالم آخرت کھلتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے انڈے میں سے مرغی کا بچہ نکلتا ہے. ہم آسمان زمین کے انڈے میں ایسے ہی ہیں اس وقت، موت سے اس کے باہر ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں جب مرتے ہیں تو آنکھ کھلتی ہے ان کی، اور حضرت علی فرما رہے ہیں یہ بات. تو اس لیے گھبراہٹ اپنے دل میں سے نکالو، جھجک نکالنا ہے، تسلی میں آنا ہے. ایمان والوں کو ڈرایا جاتا ہے تو ایمان والے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. فخشہم فزادہم ایمانا، ان کو ڈرایا گیا ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہہ لیں کہ ہمیں اللہ کافی ہیں اور وہ بہترین وکیل ہیں ہمارے، بس ان کی وکالت میں ہمیں، قصہ ختم. اس سے بہتر کیس کوئی نہیں لڑنے والا، کیس پورا ان کے ہاتھ میں ہے، کیس کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہی وکیل وہی جج اور وہی سب چیز ان کے قبضے میں ہے. کریں ہم کس کی پوجا اور لگائیں کس کو چندن، ہم سنم ہم دائر ہم بت ہم بت خانہ ہم. اللہ پاک کو پکڑ لینے کے بعد میں سارا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہمارے احکام بتائے جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَجَاءَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ توکل کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے، پہلے ہی بول دیے خرچ کرنے میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بظاہر دیکھا میں دیا سو ہوں، میں دیا سو چیز ذرا تھوڑی دے ادھر بول کے بول رہے تھے آگے پیچھے ہو رہے. نہیں، اگر میں دے دیا تو پھر میرے پاس رہتا کہ رہا، تیرے پاس نہیں تھا تو میں دیا، اب لے بول رہا ہوں اور دیتا ہوں بول کے بھی بول رہا ہوں، دے دیتا ہوں بول کے بھی بول رہا ہوں. اب آدمی بدگمانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت برا لگتا ہے کہ کیسا بدتمیز ہے، میرے پاس کتنا بدگمان ہے میرے ساتھ، میں اتنا بھی اس کے پاس قابل بھروسہ نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں دیتا ہوں بول کے نہیں مان رہا، دیتے کی نہیں دیتے کی، خرچ ہو گئے تو پھر دیتے کی نہیں کی. ارے جتنا آدمی بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ دیتے ہیں. اس لیے مال کو خرچ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی حیات کے لیے، اور اپنی جان لگانے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اللہ کے دین کی حیات کے لیے، اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے. تو جو ایمان کی ذمہ داریاں دی گئی ان ذمہ داریوں کو جب ہمارے سامنے ہمارے علماء بتاتے جائیں اور ذمہ دار ساتھی بتاتے جائیں مذاکرے میں ہمارے سامنے آتے جائیں تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں دل تنگ نہیں کرنا ہے بلکہ دل بڑا کرنا ہے، خوش ہونا ہے اور پورا کرنے کی حکمت عملی سوچنا ہے. کیا اسٹریٹجی کرنا چاہیے؟ چار مہینے جانے کی بات آ رہی ہے، جانا ہے مجھے، کیونکہ چار مہینے کی شرط کے ساتھ میں تو نہیں کہا گیا اللہ کے راستے میں محنت کرو، بلکہ چار مہینے تو بہت تھوڑا وقت ہو گیا نا اس کے حساب سے، تو اتنا تو میں کر لوں، اس کے بعد پھر اور بڑھاتے رہوں گا. 40 دن جانا ہے، اس کی کیا حکمت عملی اختیار کروں؟ یہ مجبوری ہے، یہ حالات ہیں. آدمی اپنے سامنے حالات دیکھتا ہے، اور حدیث قرآن پاک میں ہے کہ شیطان حالات لاتا ہے سامنے، حقیقی حالات نہیں ہوتے، وہ ایسا دکھتا ہے، لیکن جب آدمی اس کا مقابلہ کرتا ہے تو بولے حالت تو تھے ہی نہیں ہے، میں سمجھ رہا تھا خالی، میں چلے گیا تو دکان بند ہو جاتی، دکان بند نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، میں سمجھ رہا تھا چلے گیا تو بیوی بچے مر جاتے شاید، جا کے آئے تو اور ذرا موٹے دکھ رہے، نمک امک آ گیا جی منہ پہ. اللہ پاک جو ہے نا میرے دوستو انتظام فرماتے ہیں، اسباب اختیار کرنا ہے، جو تدبیر کرنی ہے وہ کرنی ہے پوچھ کے، لیکن یہ کہ ہمت نہیں چھوڑنی ہے، ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور جو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ یہ ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہونے کے، اللہ کا بندہ ہونے کے، اللہ کا مجھ پر حق ہے کہ وہ چاہے جو چاہے ذمہ داری دیں، وہ ہمارے خالق مالک ہیں، اگر وہ ذمہ داری دیں گے تو ان کا رائٹ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، انہوں نے ذمہ داری دی ان کا حق ہے، جیسے نماز پڑھنا ان کا حق ہے پڑھتے ہیں، روزہ رکھنا ان کا حق ہے رکھ رہے، زکوٰۃ دینا ان کا حق ہے دیں گے، حج کرنا ان کا حق ہے کریں گے، تو دین کی محنت کرنا ان کا حق ہے کریں گے، برابر ذمہ داری لگائیں تو برابر حق ہے ان کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر، ہم گنہگاروں پر سرکار کا حق ہے، اتنا بھی نہیں کریں گے اپن، کتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں، ان کی وجہ سے اللہ سے اللہ کا تعارف ہوا، ان کی وجہ سے جنت کیا ہے جہنم کیا ہے پتہ چلا، ان کی وجہ سے زندگی کیا ہے اس کا انجام کیا ہے پتہ چلا، ان کی وجہ سے جنت جانے کا کیا اسباب کیا ہے اور جہنم سے بچنے کے کی اسباب کیا ہیں وہ پتہ چلے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے تو توفیقات ہوئیں راستے کھلے، ان کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، وجہ تخلیق کائنات ہیں، آسمان و زمین ان کی وجہ سے بنے، ان کی برکت سے، ان کے طفیل سے، ان کے فیض سے کھا رہے پی رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کے راستے سے مرحمت فرمایا، دینے والے اللہ ہیں، لیکن رحمت للعالمین بنایا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنے احسانات ہیں میرے دوستوں ان کے کہ اگر ہماری کھال نکال دی جائے اور اس کی جوتیاں بنائی جائیں اور سرکار کو پہنا دی جائیں تو بھی کوئی حق ادا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا احسان نہیں چکا، آپ کا احسان نہیں چکا سکتے، کوئی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہم، ان کا حق ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کے انسانوں کو جانا ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ عالمی نبی ہیں، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان تک آپ کے بعد جانا ہے اور کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، اے امتیوں تمہاری ذمہ داری ہے، آپ عالمی نبی ہیں پورے عالم کے، خالی عرب کے، خالی عجم کے ایسا نہیں ہے، پورے عالم کے، مشرق مغرب شمال جنوب، دنیا کے ایک کونے سے دوسرا کونا، دوسرے کونے سے پہلا کونا، پورے عالم کے آپ نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں، سارے عالم میں آپ کے پاس جانا، آپ کی تعلیمات جانا، آپ کی سنت جانا، آپ کی سیرت جانا، اور ساری انسانیت تک جانا، جو روزانہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں، وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، جتنے بھی نسلیں آتی جائیں گی، فون کرنا نبی نہیں آئیں گے یہ کام کرنے کے لیے، امت کو کرنا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس کو حضور کے حقوق میں سے بتایا گیا ہے، یہ سرکار کا حق ہے ہم گنہگاروں پر، جیسے اماں کا حق ہوتا ہے، ابا کا حق ہوتا ہے، بچوں کا حق ہوتا ہے، اولاد کا حق ہوتا ہے، بیوی کا حق ہوتا ہے، اللہ کا بھی حق ہوتا ہے، رسول کا بھی حق ہوتا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم گنہگاروں پر کہ تم دین کی محنت کرو، دین کے لیے سفر کرو، جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو سفر کیا کرو، جب سفر کا تقاضا آئے دین کی محنت کے لیے کہ لوگوں میں بے دینی آ رہی ہے، لوگ بغیر کلمہ نماز کے مر رہے ہیں، لوگ روزے چھوڑ دے رہے ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگ دنیا کی طرف لپک رہے ہیں، تم جاؤ ان کو سنبھالنے کے واسطے، بتانے کے واسطے، ان میں محنت کرو، دعوت دو ان کو. حضور نے فرمایا کہ جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو سفر کرنا. بیوی بچوں کو پالنا بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا. کون بول رہے نہیں ہے بول کے؟ اللہ کا ہی حکم ہے، تو یہ کس کا حکم ہے پھر؟ یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ایک آدمی روزہ رکھا، اس کو بولے نماز پڑھ، نماز کا ٹائم ہو گیا تو روزہ رکھو نا، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے نا. بول رہا ہے ارے روزہ رکھا اللہ کا حکم ہے، تو نماز اللہ کا حکم نہیں ہے؟ یا نماز پڑھ رہا اس کے بعد بول رہے روزہ رکھ، بولے تو نماز پڑھانا ابھی کیا ہونا، پوری پانچ نمازیں پڑھ رہا ہوں اللہ کا، یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے بھائی. اللہ کا حکم نماز پڑھنے کا ہے تو نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ رکھنے کا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے، زکات دے بولے تو صاحب استطاعت ہے تو زکات بھی دینا ہے. سب جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنے کا ہے، بندگی اس کا نام ہے. تو جب بیوی بچوں کو پالنا اللہ کا حکم ہے، وہ ذمہ داری دی ہے، تو دین کی محنت کرنا، دین کے لیے صبر کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے کیا؟ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے کیا؟ ہے یہ بھی، لہذا اس کو مینج کرنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے. وہ بھی حکم پورا کرنا ہے، یہ بھی حکم پورا کرنا ہے، وہ بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے، یہ بھی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اور یہ تو ذمہ داری وہ ہے کہ اس کے پورا کرنے پر پورا دین زندہ ہوگا، پورے اللہ پاک کے احکام زندہ ہوں گے، پوری دنیا میں زندہ ہوں گے، خالی آپ میرے اکیلے میں نہیں، اپنے اکیلے میں نہیں، پوری دنیا میں زندہ ہوں گے، پورا دین زندہ ہوگا. لوگ اپنی بیوی بچوں کو صحیح طریقے پر پالیں گے، وہ ذمہ داری پوری کریں گے جب دین آئے گا. لوگ حقوق ادا کریں گے، وہ ذمہ داری پوری کریں گے. حلال کمائیں گے، وہ ذمہ داری پوری کریں گے. حلال خرچ کریں گے، وہ ذمہ داری پوری کریں گے. مسجدیں بنائیں گے، وہ ذمہ داری پوری کریں گے. مدرسے بنائیں گے اور چلائیں گے، وہ ذمہ داری پوری کریں گے. بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دلائیں گے، وہ ذمہ داری پوری. یہ تو وہ محنت ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے میرے دوستوں، کہ جس کے کرنے پر حق تعالی شانہ قلوب متوجہ کر دیتے ہیں اور ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں، توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. پھر آدمی اللہ کے ساری ذمہ داریوں کو لیتا ہے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ذمہ داریوں کو بندہ لیتا ہے. اس ذمہ داری پر ہم کو رکھا گیا ہے کہ تم یہ مین ذمہ داری کو پورا کرو، مین ہونے کی حیثیت سے، بڑی ذمہ داری کو پورا کرو بڑی ذمہ داری کی حیثیت سے. بھائی مین کام کیا ہے وہ بتاؤ، مین کام کیا ہے وہ بتاؤ. بولتے نا ہم ہر چیز کے اندر، پہلے مین کام ہو جانا اس کے بعد دیکھ لیں. شادی طے ہو گئی، پہلے مین کام کیا ہے وہ دیکھ لو. دعوت ہے، اس میں پہلے مین چیز کیا ہے وہ دیکھ لو. ساری چیزوں کے اندر مین کیا ہے وہ دیکھو. دین کی ذمہ داریوں میں مین کیا ہے وہ دیکھو. سیدہ اعمال اہل البر، وہ کام جس سے ساری دنیا کے اندر اور ساری انسانیت کے اندر اور ہمارے اندر بھی اور ہماری نسلوں کے اندر بھی اللہ پاک دین کو لے آئیں گے، حق تعالیٰ کے احکام زندہ ہو جائیں گے، دین کے سارے شعبوں کو تقویت ملے گی، دین کا پھل، دین کا پودا، دین کی شاخیں، اس کے پتے، اس کا پورا درخت لہلہا جائے گا، سرسبز و شاداب ہو جائے گا، پورا چمن لہلہا اٹھے گا، دنیا پوری گلزار ہو جائے گی. وہ محنت ہے میرے دوستو یہ. اس کے لیے تو جب ہمیں یہ بات بتائی جائے تو ہماری تو پلاننگ اور لمبی، ہماری بساط سے زیادہ لمبی ہونی چاہیے. جب یہ بات ہے تو میں پوری دنیا میں جاؤں گا، حالانکہ میرے حالات پوری دنیا میں جانے کے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ لے جانا چاہیں تو میرے لیے جانا آسان ہوگا نہیں ہوگا؟ لہذا مجھے نیت کرنے میں کیا حرج ہے، ارادہ کرنا ہے. جب بندہ نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو جیسے نیت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. غریب سے غریب آدمی کو پوری دنیا میں اللہ کے راستے میں پھرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. ایک شہاب الدین صاحب بلکہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دعوت ملے پلے کے پاس بہت رہتے تھے، قریب ہی تھا ان کا، شہد بیچتے تھے، گھی بیچتے تھے. اپنے وقت میں حیدرآباد میں سب سے زیادہ ملکوں میں جانے والا کرنل صاحب کے بعد وہی آدمی تھا. کچھ بھی ملکوں کے سفر ہوتے رہتے تھے ان کے. کاروبار کیا ہے؟ شہد بیچ رہے، گھی بیچ رہے، وہ بھی کس پہ؟ سائیکل کے اوپر. سائیکل پہ گھی رکھ لے کے، شہد رکھ لے کے بیچتے تھے، اور بیرون کی جماعت کے لیے تیار، ملکوں کے لیے تیار. نیت ویسی بنائے تھے کہ اللہ میں تیرے نام پہ پوری دنیا میں جانا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں محنت کرنا چاہتا ہوں. وہ قدرت والی ذات ہے، ایسے اسباب اس نے وہ پوری دنیا میں لے جاتے تھے. تو ہمارے ساتھ میں بھی یہ ہوگا اگر ہم نیت اللہ کے ساتھ اچھی کریں کہ اللہ نے مجھے نیت کرنے کا اختیار دیا ہے، ارادہ، اس کے بعد کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف ایک نیت ہی فی الحال میرے اختیار میں دکھ رہی ہے مجھے، اور وہ بھی اللہ کے دینے سے ہی ہے. وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، ہم چاہ بھی نہیں سکتے ان کے چاہے بغیر، تو چاہنا انہوں نے دے دیا پہلے، کہ پہلے اس کو دیکھیں, ٹیسٹ کریں گے کہ کرتا کیا ہے. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں, تو پھر اختال اور کوشش شروع کر دیتے ہیں اپنے بساط کے بقدر, اللہ پاک راستے کھول دیتے ہیں میرے دوستو. پورا کام ان کی طرف سے ہوتا ہے, پوری حول و قوت ان کی طرف سے ہوتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے, ہم ایک میل نہیں جا سکتے, ایک کام نہیں کر سکتے, ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتے, جب تک ان کی مدد نہ ہو. اس لیے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں جیسے جیسے سامنے اختیار میں آتی جائیں ویسے ویسے اس کو اختیار کرتے چلے جانا ہے. تدبیر پوری کرنی ہے, کوشش پوری کرنی ہے, اسباب اختیار کرنے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ ہو نیت بنانے میں سب سے پہلے کہ ہم عالمی نیت بنائیں کہ سارے عالم میں انشاءاللہ ہم جائیں گے اللہ کے لیے. ارادہ ہے انشاءاللہ سارے عالم میں جانے, ہم جزیروں میں جائیں گے, دیہات میں جائیں گے, شہروں میں جائیں گے, ملکوں میں جائیں گے, ایک ایک انسان تک جائیں گے. جتنے انسان اس وقت ہماری زندگی میں زندہ ہیں کوشش یہ کرنا ہے کہ سب سے مل لیں اللہ کے نام پہ, ایک بڑی بات ہو جائے گی. رسول کے نام پہ ایک بڑی بات ہو جائے گی. تو یہ جذبہ ہمارا ہو کہ یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں, تو مجھے وسائل دے دے, تو مجھے اسباب مرحمت فرما دے, تو مجھے استعمال فرما لے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولیں گے میرے دوستو. اس لیے دور اور دیر کے لیے چار چار مہینے, پانچ پانچ مہینے کے لیے, اندرون اور بیرون کے لیے سارے ساتھ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں. ماشاءاللہ ارادہ کرو اور نام لکھاؤ. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے, ہم سب کے لیے آسان فرمائے, میسر فرمائے. ہمت اور ارادہ کر کے اپنے نام لکھاتے جاؤ, سب لکھانے ہیں میرے دوست. ماشاءاللہ. اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير, فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, ہماری مغفرت فرمائیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے, اور پوری امت مسلمہ سے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے کریم آقا ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, کہنے سننے کو قبول فرمائیے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ بلند ہمتی نصیب فرمائیے. اے اللہ حوصلے ہمارے بلند فرمائیے. اے اللہ آپ کے علاوہ سب چیزوں کا ڈر ہمارے دل سے نکال دیجیے, اور آپ کا ڈر سب سے زیادہ ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے. آپ کے علاوہ سب کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے, اور آپ کی اور آپ کے متعلق آپ سے متعلق جو امور ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے. آپ کی معرفت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ایمان میں کمال نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ایمان میں صدق نصیب فرمائیے, یقین میں صدق نصیب فرمائیے. اے اللہ ایمان پر جینا, ایمان پر مرنا نصیب فرمائیے. اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ موت اور ماں بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ موت اور ماں بعد الموت میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیے, میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اول وہلے میں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما دیجیے, آپ کے جھنڈے تلے جمع فرما دیجیے. یا اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دیجیے, نام اعمال داہنے ہاتھ میں مرحمت فرمائیے. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ جہنم سے بچا لیجیے, عذاب جہنم سے بچا لیجیے. اے کریم آقا تمام عقبات میں تمام گھاٹیوں میں ہماری مدد فرمائیے. آخرت کے تمام گھاٹیوں میں ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ دنیا کے اندر بھی تمام گھاٹیوں میں ہماری مدد فرمائیے. قدم قدم پر غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے, دستگیری فرمائیے. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اے اللہ اپنی مدد فرما دیجئے, ہم پر بھی پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے, پوری امت مسلمہ کی مدد فرما دیجئے, فضل فرما دیجئے, دشمنوں سے بچا لیجئے, دشمنوں کی مکاریوں سے بچا لیجئے, دشمنوں کی دشمنی سے بچا لیجئے. اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ میں خیر کا ارادہ کرے آپ اس کو توفیق عطا فرمائیے, اور جو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ شر کا ارادہ کرے اے اللہ آپ اس کو ایسے پکڑ لیجئے جیسے آپ نے قوم عاد و قوم ثمود کو پکڑا ہے. اے اللہ آپ اس کو ایسے ڈبو دیجئے جیسے آپ نے قوم فرعون کو ڈبویا ہے, فرعون و فرعونیوں کو ڈبویا ہے. اے اللہ آپ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے, اے اللہ آپ کے انتقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یا اللہ مسلمانوں پہ بڑی آفت ان دشمنوں نے ڈال دی ہے, اپنے فضل سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, تمام مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے, ان کی جگہوں کی ان کی زمین کی حفاظت فرمائیے, ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ حق کی جڑوں کو جما دیجئے, حق کا بول بالا فرما دیجئے, باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے, باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجئے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, ہم سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیجئے, دین کا ماحول بنا دیجئے, ہمارے اعمال کو قبول فرمائیے. یا اللہ نمازوں کو ہمارے قبول فرمائیے, نمازوں کی کمی کو دور فرمائیے, اس میں خشوع خضوع نصیب فرما دیجئے, اس میں حقیقت نصیب فرما دیجئے, ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے حسنات کو قبول فرمائیے, ہمارے خیرات کو قبول فرمائیے, ہماری زکاتوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ تمام اعمال حسنہ کو قبول فرمائیے اور سیئات سے درگزر فرما دیجئے اور معاف فرما دیجئے. آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں, شب قدر نصیب فرمائیے, شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ شب قدر کو شب قدر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ اس رات سے ہمیں محروم نہ فرمائیے, اے اللہ اس رات کو غفلت سے گزار دینے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. اے کریمہ کا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ جتنے ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں آپ کے راستے میں نکلنے کے سب کے لیے آسان فرمائیے اور ہم تمام کے لیے آسان فرمائیے. اے اللہ اس وبائی مرض میں جو اس وقت عام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے, اے اللہ اس مجمع کی خصوصیت سے حفاظت فرمائیے, اس میں ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائیے اور ان کے گھروں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ گھر میں مستورات کی حفاظت فرمائیے, چھوٹے بچوں بچیوں کی حفاظت فرمائیے, بوڑھوں کی بڑوں کی حفاظت فرمائیے, مردوں اور عورتوں کی. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس مرض سے نجات مرحمت فرما دیجئے, اس وبا سے بچاؤ نصیب فرما دیجئے اور دوسرے وباؤں سے بھی حفاظت عطا فرما دیجئے, تمام آفات سماوی و عارضی سے حفاظت فرمائیے اور تمام فتنوں سے بھی حفاظت فرمائیے اور تمام مضلات الفتن ظاہری اور باطنی سے نجات مرحمت فرمائیے اور حفاظت عطا فرمائیے, دجال کے فتنے سے حفاظت عطا فرمائیے. اے کریم آقا اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.